बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم।
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینی پناہ گزینوں کی شمالی غزہ کی جانب واپسی، فلسطینیوں میں خوشی اور جشن کا ماحول۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے لبنانی شہریوں کے خلاف صہیونی حکومت کے نئے جرائم کی مذمت۔ لبنان کے جنوبی علاقوں میں جنگ بندی کے معاہدے میں توسیع، لبنانی وزیر اعظم کا اعلان۔ پاکستان کا علاقہ پارا چنار بدستور محاصرے میں، مقامی باشندوں کو شدید مشکلات اور مسائل کا سامنا۔ اور ملتان میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں شکست۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے بعد اب شمالی غزہ کے پناہ گزین اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں، اور فلسطینیوں کی گھروں کی واپسی کا عمل پیر سے شروع ہو گیا۔ شمالی غزہ کی جانب فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی اور اپنے گھروں کی جانب ان کے لوٹنے کا منظر انتہائی شاندار اور فاتحانہ ہے۔ گویا ایک سیل رواں ہے جو شمالی غزہ کی جانب رواں دواں ہے۔ امریکہ کی مکمل حمایت کے سائے میں صہیونی حکومت نے گزشتہ 16 مہینے کے دوران غزہ کے باشندوں کو اپنی وحشیانہ اور بدترین جارحیت کا نشانہ بنایا، تاکہ شاید انہیں شمالی غزہ میں اپنی سرزمین کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جانے پر مجبور کر دے۔ مگر اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا اور فلسطینی عوام نے اپنے افسانوی صبر اور حیران کن استقامت و مزاحمت سے تل ابیب کے حکام کو شکست فاش تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ دریاس نے فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے فلسطینی عوام کی استواری اور ثابت قدمی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ کے مکینوں کو اپنے علاقوں سے کوچ کرنے پر مجبور کرنے والا ہر منصوبہ ناکام ہوگا اور فلسطینی عوام اپنی سرزمین سے کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے حماس کے ایک اور رہنما حازم قاسم نے شمالی غزہ کے مکینوں کی اپنے گھروں کی جانب واپسی کو صہیونی حکومت کے اس منصوبے کی شکست بتایا تھا جس میں وہ انہیں زبردستی کوچ کرانے پر اصرار کر رہی تھی۔ اس درمیان غزہ میں جنگ بندی کے بعد سے غزہ کے کھنڈرات میں لاپتہ افراد اور شہیدوں کی تلاش کا عمل بھی جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ شہیدوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید 23 شہیدوں کی لاشیں ملبے تلے سے نکالی گئی ہیں جس کے بعد شہیدوں کی کل تعداد 47,300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیلی کابینہ سے مستعفی ہونے والے شدت پسند وزیر بین گویر نے کہا ہے کہ فلسطینی پناہ گزینوں کی شمالی غزہ میں واپسی اسرائیل کی بڑی شکست ہے۔ صہیونی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی کابینہ کے مستعفی ہونے والے جنگی جنون میں مبتلا شدت پسند وزیر بین گویر نے پیر کے روز شمالی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کی تصاویر کو حماس تحریک کی فتح اور تل ابیب کی طرف سے مکمل ہتھیار ڈالنے سے تعبیر کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے داخلی سلامتی کے مستعفی وزیر اتمار بین گویر نے شمالی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کے آغاز پر رد عمل میں کہا ہے کہ شمالی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی ایک ایسی تصویر ہے جس کا ایک رخ حماس کی فتح اور دوسرا رخ توہین آمیز غیر قانونی معاہدہ ہے۔ اس مستعفی وزیر نے مزید کہا کہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ شمالی غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی واپسی کا مسئلہ صہیونی حکومت کے لیے مطلق فتح ہے بلکہ یہ حماس کے سامنے مکمل ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ بین گویر نے سوال کیا کہ کیا ہمارے فوجیوں نے غزہ پٹی میں یہ منظر دیکھنے کے لیے لڑائی کی اور جانے دی، ہمیں جنگ میں واپس آنا چاہیے۔ شام کے مقامی ذرائع نے جنوبی شام پر صہیونی حکومت کے فوجی حملے کی خبر دی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی شام میں واقع شمالی شہر ازرا کے شمال میں ایک ہولناک دھماکہ ہوا۔ ایک مقامی ذریعے نے بتایا کہ یہ دھماکہ ازرا شہر کے مضافات میں واقع فوج کے 12ویں برگیڈ کے ایک مرکز پر اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اس ذریعے نے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیارے مقبوضہ جولان کی جانب سے شام میں داخل ہوئے تھے اور شام کے اس فوجی مرکز کو نشانہ بنایا۔ حملے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ جنوبی لبنان میں غاصب صہیونی حکومت کی تمام تر جارحیتوں اور دھمکیوں کے باوجود وہاں مکینوں کی اپنے گھروں کی جانب شجاعانہ واپسی کی خبر عام ہونے کے بعد رہبر انقلاب اسلامی نے اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صحاب نیوز پورٹل کے مطابق صہیونی ٹینکوں اور فوجیوں کے مقابلے میں لبنانی باشندوں بالخصوص ایک خاتون کی عدیم المثال شجاعت اور بہادری کی ویڈیو عام ہونے کے بعد رہبر انقلاب اسلامی کے آفیشیل ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ ڈالی گئی ہے جس میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کا ایک جملہ تحریر کیا گیا ہے۔ ایکس پوسٹ میں آیا ہے کہ آج تمام سیاسی اور مادی اندازے جنوبی لبنان کے مومن اور مخلص عوام کے سامنے مغلوب ہو گئے جنہوں نے صہیونی فوج کو ہیچ سمجھتے ہوئے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کیا اور جذبہ ایثار سے لبریز ہو کر میدان میں پہنچ گئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے گھروں کو جانے والے لبنانی شہریوں کو حملے کا نشانہ بنانے کے صہیونی حکومت کے نئے جرائم کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پیر کو جنوبی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 60 دن کے دوران غاصب اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں اور حالیہ اسرائیلی جرائم عہد شکنی اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی اور جنگی جرائم کا واضح مستاق ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور فرانس اس جنگ بندی سمجھوتے کے نگراں اور ضامن ہونے کے ناطے ان جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ ادھر لبنان کی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اتوار کو صہیونی فوجیوں کے حملوں میں 24 لبنانی شہید اور 134 زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان کے وزیر اعظم نے 18 فروری تک جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ نجیب میقاتی کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ صدر جوزف اون اور پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بری کے ساتھ ملک کے جنوب میں ہونے والی پیش رفت اور امریکی فریق سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق ایگزیکٹو کمیٹی جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ لبنانی حکومت کی درخواست پر امریکہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد صہیونی حکومت کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے لبنانی افراد کی رہائی کے لیے مذاکرات بھی شروع کرے گا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور افغانستان کی سرحدوں کی سیکورٹی کو نہایت اہم قرار دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے دورے افغانستان کے بارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور افغانستان ایک دوسرے کے نہایت قریبی پڑوسی ہیں اور دونوں طویل تاریخ اور مشترکہ زبان و ثقافت کے حامل ہیں، نیز ہمیشہ ہی ایک دوسرے پر ایک دوسرے کی سرنوشت کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ سید عباس عراقچی نے مزید کہا کہ گزشتہ 45 سال کی تاریخ میں افغانستان میں خانہ جنگی سمیت مختلف مسائل موجود رہے، جن کے نتیجے میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور اس سے اسلامی جمہوریہ ایران بھی ہمیشہ متاثر ہوا اور انہیں برداشت کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ چاہے وہ ایران آنے والے مہاجرین کا مسئلہ ہو، چاہے منشیات یا القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کا موضوع ہو، سب میں ایران کو ہمیشہ افغانستان کے حالات کے اثرات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے زور دے کر کہا کہ گزشتہ 4 برس میں نئی صورتحال وجود میں آئی ہے اور ایک نئی حکومت تشکیل پائی ہے، اور اس بات سے قطع نظر کہ ہمارے سیاسی تعلقات کس سطح کے اور کس مرحلے میں ہیں، اہم یہ ہے کہ ہمارے درمیان متعدد مسائل موجود ہیں جن کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ سید عباس عراقچی نے زور دے کر کہا کہ افغان مہاجرین اور ایران میں ان کی تعداد میں اضافے کا موضوع ہمارے لیے ایک سنجیدہ مسئلہ تھا، چنانچہ گفتگو ہوئی اور سمجھوتا ہوا جس میں ہم نے تعاون کا راستہ اختیار کیا کہ کس طرح غیر قانونی مہاجرین آبرو مندانہ طریقے سے اپنے ملک واپس پہنچیں اور اپنے ملک میں مناسب حالات میں زندگی بسر کریں۔ اس سلسلے میں افغان فریق کا موقف بھی بہت مثبت تھا۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کا محاصرہ پچھلے 4 مہینے سے بدستور جاری ہے۔ پارا چنار سے موصولہ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ سڑکوں کی بندش اور علاقے کا محاصرہ ختم کرانے کی کوششیں ابھی تک برابر ثابت نہیں ہو سکی ہیں اور علاقے کے لوگ انتہائی شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں ضروری اشیاء کے حامل جو 2 کانوائے پارا چنار پہنچے تھے، وہ وہاں کی کل آبادی کے 10% لوگوں کے لیے بھی کافی نہیں تھے۔ محاصرے کی وجہ سے پارا چنار میں دواؤں اور طبی سہولیات کا فقدان ہے، جس کے نتیجے میں مریض اور بچے دم توڑ رہے ہیں۔ امن جرگے کے معاہدے کے مطابق پارا چنار کا محاصرہ ختم اور راستے کھولے جانے کی بات کی گئی تھی اور حکومت نے بھی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن ابھی تک علاقے کے مظلوم عوام محصور ہیں۔ اس درمیان پارا چنار کی مذہبی اور سماجی شخصیت مزمل فصیح کی گرفتاری پر لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایم ڈبلیو ایم کے صوبائی صدر علامہ جہاں زیب جعفری نے مزمل فصیح کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس گرفتاری سے عوام میں غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستانی سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے 26 آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے 26 آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے فل کورٹ تشکیل اور عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آخری میچ ویسٹ انڈیز نے جیت لیا ہے۔ ملتان میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 120 رنوں سے شکست دے دی اور یوں دو میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز نے بھی دوسری اننگز میں کوئی بہت بڑا اسکور نہیں کیا تھا اور اس کی وکٹیں بھی گرتی رہیں اور اس نے پاکستان کو جیت کے لیے 245 رنوں کا ہدف دیا تھا، لیکن جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 133 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. سامعین بعثت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید.
ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے.
میرا جگ شب ہے. سامعین، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کی 40ویں بہار میں قدم رکھ چکے تھے۔ آپ اب بھی شہر کے شور و غل سے دور رہنے کے لیے صحرا میں جایا کرتے تھے۔ آسمان شب ان کے لیے اسرار آمیز تھا، غار حرا اپنی پوری نورانیت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی میں مونس و ہمدم تھی۔ آپ ہمیشہ پہاڑوں کے اوپر سے مشاہدہ کیا کرتے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کی فکریں پست ترین عادات و اطوار اور بدترین کاموں میں غرق ہیں، اور عرب کے بدو جاہل جاہلیت کے بدترین آئین پر عمل کر کے بہت زیادہ خوش و خرم رہتے ہوئے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں پر سجدہ کرتے تھے، اور معمولی سے معمولی باتوں کا بہانہ بنا کر ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے۔ گویا پوری دنیا ظلمت و تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 40 برس کی زندگی میں قدم رکھنے کے باوجود ان حالات و واقعات کا مشاہدہ کر کے ہمیشہ اظہار افسوس کرتے رہے۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ قریب آ رہی تھی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے زیادہ غار حرا تشریف لے جانے لگے، اور کبھی کبھی تو آپ پورا پورا دن غار حرا میں رہا کرتے تھے، اور اپنی باوفا شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، جو آپ سے دوری کی وجہ سے اداس رہتی تھیں، فرمایا کرتے تھے، تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا زیادہ محبت و الفت رکھتا ہوں، لیکن ان دنوں میرا کچھ اور ہی حال ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی محبت ہی میرے دل میں موزن رہے۔ آخرکار وہ اسرار آمیز رات آ ہی پہنچی۔ چاند اپنی مدھم روشنی سے کوہ نور اور اس کے جنوب میں واقع صحرا میں اپنی نورانی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ پورے علاقے پر خاموشی نے پہرا بٹھا رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ زمین و آسمان کسی عظیم واقعے کے رونما ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر راتوں کو جاگ کر بسر کرتے تھے۔ صحرا کی تاریکی اور اس کے محیب سناٹے میں کوئی بھی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن اس رات کی خاموشی اور سکون کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے۔ پورے صحرا پر عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا کہ اسی اسرار آمیز لمحے میں اچانک آسمان پر نور الہی نے اپنی کرنیں بکھیری، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو روشن و منور کر دیا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدن میں لرزہ محسوس کیا، گویا آپ کی لطیف روح کو عظیم قوت و توانائی مل گئی ہو۔ اسی وقت ایک خوبصورت نوجوان آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، جس کا چہرہ دلنشین اور روب و دبدبے والا تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر جس طرف بھی نگاہ کی اسی نوجوان کو دیکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرشتہ وحی الہی حضرت جبریل امین تھے۔ جبریل امین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے اور عرض کیا، اے محمد پڑھیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر تک فکروں میں غرق ہی تھے کہ دیکھا سامنے ایک تحریر موجود ہے۔ دوبارہ آواز آئی، اے محمد اپنے خدا کے نام سے پڑھیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نحیف آواز سے فرمایا، کیا پڑھوں؟ فرشتہ وحی نے کہا، اس خدا کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو کہ تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے، اور جو کچھ انسان کو نہیں معلوم تھا وہ سب کچھ بتا دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم،
پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا پورا وجود عشق الہی سے سرشار ہو چکا تھا، اس فرشتہ الہی کے ساتھ ہم آواز ہو کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہی نورانی آواز فضا میں گونجی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مقدس پر سایہ فگن ہو گئی۔ اے محمد، تم خدا کے رسول ہو۔ خدایا، محمد نے کیا سنا؟ یہ خواب نہیں تھا بلکہ حالت بیداری تھی۔ جی ہاں، پروردگار عالم کا ارادہ ہی یہی تھا کہ دوسری مرتبہ اپنے بندوں سے گفتگو کرے۔ اس نے اپنی تمام مخلوقات کے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی الہی کے اہل کے طور پر سب سے زیادہ شائستہ اور سزاوار پایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیشہ لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نکالنے کی فکر میں تھے، اس وقت اپنے کو ایک عظیم مسئولیت کا حامی قرار پایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود میں عجیب و غریب احساس محسوس کیا جبکہ گرم و تند ہوائیں آپ کے جسم نازنین کو جھلسا رہی تھیں، آپ کے شان عظیم ذمہ داریوں کے عائد سے لرز رہے تھے۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھنا ہی چاہتے تھے لیکن اپنے اندر اٹھنے کی توانائی نہیں محسوس کی، لہذا فوراً ہی اپنی پیشانی سجدہ معبودی میں رکھ دی اور بے اختیار گریہ و زاری کرنے لگے۔ اس ولولہ انگیز رات یعنی شب 27 رجب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے۔ تمام پیغمبران الہی خداوند عالم کی جانب سے مبعوث ہوئے ہیں تاکہ انسانوں کو ظلمت و جہالت اور شکوک و شبہات سے باہر نکال کر نور علم و معرفت کی طرف رہنمائی کریں۔ البتہ ان میں سے ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ و شرائط اور اپنی خاص روش کے ذریعے آئین الہی کو لوگوں تک پہنچایا، لیکن سب سے اہم چیز جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین و دین کے پھیلنے میں مؤثر ثابت ہوئی، وہ آپ کی کچھ مخصوص خصوصیتیں تھیں جو آپ کے پیغام اور آپ کی عظیم شخصیت میں موجود تھیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا مفہوم بہت ہی عمدہ معارف و تعلیمات الہی سے سرشار ہے، اسی طرح قرآن کریم کے معارف بہترین اور عقلی چیزوں کے قبول کرنے کا زمینہ فراہم کرتے ہیں اور شکوک و شبہات اور جہالت کی تاریکیوں کو ذہنوں سے نکال دیتے ہیں۔ آج بھی یہ صفتیں حقیقت کی تگ و دو میں رہنے والوں کو اسلام کے دائرے سے مانوس کر دیتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغامات کو منطقی اور استدلالی طریقے اور فصیح و بلیغ انداز سے بیان فرمایا۔ آپ نے خداوند یکتا کی عبادت و پرستش کے بارے میں بڑے ہی لطیف انداز سے گفتگو کی ہے۔ وہ خدا جس نے زمین و آسمان اور کائنات کو خلق کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خلقت کے بارے میں متعدد موقعوں پر الہی نشانیوں کو بیان کر کے لوگوں کے اذہان کو خالق کائنات کی جانب متوجہ کیا، جس نے تمام چیزوں کو بہت ہی منظم، بہترین اسلوب اور عمدہ انداز سے پیدا کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام گوہربار حقیقت پسندی، عدالت طلبی اور بہترین و عمدہ تعلقات کی برقراری پر استوار تھا۔ آپ انسانوں کے فطری تقاضوں اور ان کی ضرورتوں کو بخوبی احساس کرتے تھے۔ اس زمانے کے رنجیدہ اور ستم دیدہ عوام نے آپ کے مشفقانہ کلام اور منصفانہ بیان سے حیات نو حاصل کی اور آپ نے انہیں ایک آبرو مندانہ اور سعادت و کامرانی سے سرشار زندگی کی نوید سنائی۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر اسلامی معارف و تعلیمات میں ایسی خصوصیتیں نہ ہوتی تو اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے اتنا زمینہ فراہم نہ ہوتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے تھے وہ لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہوتے تھے اور ان باتوں کو ان کی عقلیں بھی قبول کرتی تھیں۔ قرآن کریم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو اہم مقاصد بیان کیے ہیں وہ انسانوں کی تربیت اور ان کے تزکیہ نفوس کے بعد ان کی استعداد و صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے، اور یہ اسی تربیت کا اثر ہے کہ اسلامی معاشرے میں انسان اور خالق و مخلوق کے رابطوں کے مابین اصلاح ہوتی ہے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 بہمن، 27 رجب اور 28 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ہجرت سے 13 سال قبل 27 رجب کو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے مبعوث پر رسالت ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ ایسے انسان کامل تھے کہ ہر لمحہ اللہ کی نشانیوں اور کائنات کے بارے میں گہرائی اور گہرائی کے ساتھ غور و فکر فرماتے تھے۔ آپ کی صداقت، ایمانداری اور نیک کردار کا چرچا عام تھا۔ آپ کی انہی خوبیوں اور کمالات نے آپ کو لوگوں میں محترم و مکرم بنا دیا تھا۔ رسول اکرم اپنا بیشتر وقت مکے کے شمال میں واقع غار حرا میں عبادت خدا میں گزارتے تھے۔ ایک دن فرشتہ وحی جبرائیل امین آپ پر نازل ہوئے اور یہ بشارت دی کہ خالق کائنات نے آپ کو رسالت پر مبعوث فرمایا ہے۔ اس وقت سے آخری رسول کی حیثیت سے آپ کی بھاری ذمہ داری کا دور شروع ہوا، تاکہ آپ دین اسلام کو آخری اور مکمل ترین آسمانی دین کی حیثیت سے دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ بعثت کے بعد آپ نے جہالت، کفر اور ظلم ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد کی اور مکے میں دین اسلام کی 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد مدینے ہجرت فرمائی۔ مدینے میں بھی رسول اکرم نے تبلیغ دین کا اپنا فریضہ الہی جاری رکھا اور اسلام کے درخشاں اصولوں پر حکومت قائم کی۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ حکومت دنیا کے بڑے حصے تک پھیل گئی۔ سائس رجب سن 1228 ہجری قمری کو معروف عالم دین علامہ شیخ جعفر کاشف الغطا نے نجف اشرف میں وفات پائی۔ انہوں نے فقہ، اصول فقہ، تفسیر، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ کاشف الغطا اپنے دور کے معروف فقہا میں شمار ہوتے ہیں۔ اس باتقوا عالم دین نے ممتاز شاگردوں کی تربیت کی۔ آیت اللہ کاشف الغطا کی اہم ترین کتاب کا نام کشف الغطا ہے۔ العقائد الجعفریہ اور الحق المبین بھی تصویب المجتہدین ان کی دیگر اہم کتابیں ہیں۔ نو بہمن 1320 ہجری شمسی کو ایران پر برطانیہ اور سابق سوویت یونین کے حملوں اور دوسری جنگ عظیم میں ایران کے غیر جانبدار موقف کی مخالفت کے بعد ایران، روس اور برطانیہ میں معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روس سے ایرانی حکومت کو مجبور ہو کر اتحادیوں کو اپنے زمینی، فضائی اور بحری راستوں کا استعمال کرنے کی اجازت دینی پڑی تاکہ اتحادی ممالک ایران کے راستے جرمنی کے مقابلے میں سابق سوویت یونین کی مدد کر سکیں۔ اس کے عوض سابق سوویت یونین اور برطانیہ نے ایران کی عرضی سالمی کو تسلیم کیا اور یہ وعدہ کیا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد زیادہ سے زیادہ 6 مہینے میں ایران سے چلے جائیں گے۔ لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد بھی روس نہ صرف ایران سے انخلا سے انکار کرتا رہا بلکہ ایران میں اپنی پٹھو حکومت قائم کر کے ایران کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ روس کی یہ سازش ایرانی عوام کی مزاحمت کی بنا پر ناکام ہو گئی۔ نو بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کی طرف سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی پر پابندی کے خلاف تہران یونیورسٹی کی مسجد میں علماء نے دھرنا دیا۔ اس کے بعد ایران کے مسلمان عوام جوک در جوک اس مسجد کی طرف آنے لگے۔ غم و غصے اور اشتعال سے بھرے ہوئے عوام اللہ اکبر خمینی رہبر کے نعرے لگا رہے تھے اور شاہ کی ظالم حکومت کی سرنگونی اور امام خمینی کی ایران واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شاہ کی فوجی حکومت کے کارندوں نے عوام کو منتشر کرنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا، جس میں عوام کی ایک بڑی تعداد شہید اور زخمی ہو گئی۔ اٹھائیس جنوری سن 1701 عیسوی کو فرانس کے مشہور سیاح اور ریاضی دان کونڈمن پیرس میں پیدا ہوئے۔ انہیں جوانی میں علم جغرافیہ خصوصاً ریاضی میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور ان تحقیقات کی بنیاد پر جو انہوں نے اس میدان میں انجام دیے انہیں ایک دانشور کی حیثیت سے شہرت ملی۔ 1735 میں کونڈمن کرہ ارض کے نصف النہار کے ایک کوس کے ناپ کے لیے مقرر کمیٹی کے سربراہ قرار پائے۔ اس کمیٹی کا کام 10 سال تک جاری رہا۔ کونڈمن کا 1774 میں انتقال ہوا۔ اٹھائیس جنوری سن 1725 کو رومانوف خاندان کے تیسرے روسی بادشاہ پیٹر دی گریٹ نے 53 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 1696 میں برسر اقتدار آئے۔ ان کا خیال تھا کہ بحری راستوں پر تسلط روس کو بحری اور تجارتی میدان میں ایک بڑی طاقت میں تبدیل کر دے گا، اسی لیے انہوں نے اپنی پوری توجہ بحیرہ بالٹک اور بحیرہ اسود کے ساحلوں پر مرکوز کر دی اور ان علاقوں پر تسلط حاصل کرنے کے لیے غیر انسانی اقدامات بھی کیے۔ اس دور میں لوگوں کی جان و مال اور آزادی محفوظ نہیں تھی۔ 28 جنوری سن 1881 عیسوی کو مشہور روسی مصنف فیوڈر ڈاسٹویوسکی کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 69 سال تھی۔ انہیں ادبیات سے گہری دلچسپی تھی اور وہ نوجوانی سے ہی اس میدان میں اتر آئے۔ وہ بعد میں روس کے مشہور اہل قلم افراد میں شمار کیے گئے۔ اٹھائیس جنوری سن 1882 کو مراکش کے مشہور حریت پسند لیڈر امیر عبد الکریم رائفی پیدا ہوئے۔ انہوں نے جوانی میں ہی اپنے ملک پر فرانس اور اسپین کے تسلط کے خلاف جنگ شروع کی اور پہاڑی علاقے میں ریف کے نام سے مزاحمتی دستے تشکیل دیے۔ پہلی جنگ عظیم میں اسپین نے اپنے اختیارات کے دائرے کو وسیع تر کرنے کے لیے مراکش میں بہت زیادہ قتل عام کیا۔ جنگ کے بعد انقلابیوں کی تحریک جب عروج پر پہنچ گئی تو فرانسیسیوں نے بھی مراکش کے ہزاروں افراد کو قتل کیا۔ اس طرح اسپین اور فرانس کے خلاف مراکش کے عوام کا انقلاب 18 سال کی جدوجہد کے بعد شکست سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد عبد الکریم رائفی تحریک کے چند دوسرے لیڈروں کے ساتھ 1926 میں گرفتار کر کے جلا وطن کر دیے گئے۔ اٹھائیس جنوری سن 1933 عیسوی کو تحریک پاکستان کے رہنما چودھری رحمت علی نے اپنا کتابچہ اب یا کبھی نہیں، ناؤ اور نیور شائع کرایا۔ اس کتابچے میں چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان تجویز کیا۔ اس سے تقریباً 2 سال قبل علامہ اقبال ہندوستان کو نظریاتی بنیادوں پر 2 مملکتوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کر چکے تھے۔ چودھری رحمت علی نے یہ کتابچہ لندن میں اس تاریخی موقع پر تقسیم کیا جب گول میز کانفرنس ہو رہی تھی اور ہندوستان کی تمام قابل ذکر سیاسی شخصیات لندن میں موجود تھیں۔ اس طرح چودھری رحمت علی کی یہ تجویز نہ صرف لندن سے لے کر ہندوستان تک بلکہ ہر جگہ پہنچ گئی، بلکہ اس نے عالمگیر شہرت بھی حاصل کر لی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق 28 جنوری سن 814 عیسوی کو یورپ کے ایک طاقتور بادشاہ شارلیمین کا انتقال ہوا۔ شارلیمین یا چارلز کبیر 2 اپریل سن 742 عیسوی کو فرانس میں پیدا ہوئے اور باپ کے انتقال کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ مشترکہ طور پر سلطنت کے امور سنبھالے۔ شارلیمین اپنے بھائی کی موت کے بعد 771 میں فرینک کوائل کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنی حریف اقوام کی سرکوبی اور اپنے زیر تسلط علاقوں میں وسعت شروع کر دیتے ہیں۔ شارلیمین یورپ کے پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے سن 800 عیسوی میں پوپ لیون سیوم سے شاہی تاج حاصل کیا اور اس طرح بادشاہ نے روحانی مقام بھی حاصل کر لیا۔ انہوں نے فرانس اور دیگر ہمسایہ ممالک کے لوگوں کو جو بت پرست تھے زبردستی عیسائی بنایا اور یورپ کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا، نیز ایک وسیع سلطنت قائم کی۔ اس سلطنت میں فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہنگری، اٹلی کے شمالی اور وسطی علاقے اور اسپین کی 2 ریاستیں شامل تھیں۔ اگرچہ شارلیمین پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن علم و ثقافت کے فروغ کے حامی تھے۔ سامن، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه